نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمایا اور اس کے بعد اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آخری عشرے تک پہنچا دیا. آج رات سے انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں پر رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور یہ بہت قیمتی عشرہ ہے اور بہت مبارک عشرہ ہے، اس لیے کہ اس کی جو راتیں ہیں وہ پورے سال کی راتوں میں بیسٹ نائٹس ہیں. بیسٹ نائٹ دنوں میں بیسٹ ڈیز ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن راتوں میں رمضان کی یہ آخری راتیں بہت مبارک ہیں. یہ وہ راتیں ہیں جن میں ہم اپنی پوری زندگی کی عبادت جتنی بھی ہم کر سکتے اس سے زیادہ کا اجر پا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں ہی لیلۃ القدر ہے. تو ان راتوں کی عبادت کو اپنے لیے سرمایہ سمجھیں، ان راتوں کو ایسے سمجھیں کہ مجھے بہت قیمتی چیز مل گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف فرما لیا تاکہ یہ راتیں مل جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو قیمتی جانتے ہوئے ان میں ان 10 دنوں کا اعتکاف فرما لیا تاکہ کوئی رات بھی مس نہ ہو. تو جب انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر مجھ سے کہیں چلی نہ جائے تو وہ رسک نہیں لیتا، وہ ہر رات کو قیمتی سمجھتا ہے. اور اوتھینٹک کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے. بعض مساجد میں یہ کہا جاتا ہے لیلۃ القدر میں ہم یہ کریں گے لیلۃ القدر. بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ اللہ کے رسول نے تو بتایا نہیں، تو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ تو لیلۃ القدر ان 10 راتوں میں سے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے. یہ سوچ کے ہر رات کو ہم نے جاگنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو پونجی بہت کم ہے، ہمارا سامان بہت کم ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اللہ کو دکھانے کے لیے. تو جو پہلے ہی فقیر ہے وہ کیسے اتنی بڑی دولت کو جانے دے سکتا ہے؟ یہ دولت ہے جو ہمیں مل رہی ہے، اس کی ہرس کریں، اس کا لالچ کریں، کیا فرق پڑتا ہے اگر چند راتیں جاگنا پڑ جائے؟ ہمیں کوئی کہہ دے کہ بعض لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ یہ 10 نائٹس آپ کی یعنی رات کی شفٹ ہے، ہوتی ہیں لوگوں کی جابس، تو یہ آپ کو رات میں آنا پڑے گا. تو لوگ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی جاب ہے، حالانکہ کوئی ایکسٹرا ان کو نہیں مل رہا ہوتا. ان راتوں میں تو اتنا ایکسٹرا ملے گا کہ 83 ایئرز کی عبادت سے بھی بڑھ کے، ایکول نہیں ہے، بڑھ کے ملے گا. پھر کیا ہم جانے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم رسک لے سکتے ہیں؟ تو پلیز ذہن سے یہ نکال دیں کہ 27ویں کو ہی میں نے جاگنا ہے، 27ویں ہی رات ہے. نہیں، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیاں ہیں ہمارے اندر، مجھے تو ضرورت ہے، میں تو محتاج ہوں، وہ تو نہیں چھوڑیں گے کسی ایک رات کو بھی. اور جن کے پاس بہت کچھ ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ پھر صرف 27ویں کو عبادت کر لیں تو ان کے لیے کافی ہے. مگر جو میری طرح سوچتے ہیں وہ کوئی رات جانے نہیں دیں گے کہ اللہ پتہ نہیں کون سی رات ہماری بخشش کر دے، اللہ پتہ نہیں کون سی رات ہمیں دیکھے کہ یہ کتنی محنت کر رہی ہے اور ہم پہ ترس کھا لے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے اجر لکھ دے. تو ہرس کیجئے. دیکھیں امام جوزی جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب ریس کا گھوڑا بھی جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ریس کا اختتام قریب ہے، اینڈ آ رہا ہے ریس کا، تو وہ پوری جان لگا دیتا ہے جیتنے کے لیے. یعنی اینڈ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو وہ اتنی تیز دوڑتا ہے کیونکہ اب فنش لائن نظر آ رہی ہے. کیا تم اس گھوڑے کو اپنے سے زیادہ سمجھدار ہونے دو گے؟ نہیں وہ تم سے بھی زیادہ عقل مند ہے اور تمہیں نہیں یہ پتا کہ جب ریس اینڈ ہونے والی ہے تو مجھے بہت تیز دوڑنا ہے. اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا تو نہیں اعتکاف کرتے تھے نا, صرف ان 10 دنوں کا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت غیر دنوں میں کرتے تھے اس سے زیادہ رمضان میں کرتے تھے, نیکی میں اور زیادہ ہوتے جاتے تھے, اور جتنی کچھ پورے رمضان میں کرنا ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے, ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی, مجھے اور آپ کو تو بہت ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو تو بخشش کی ضرورت ہے, سب سے پہلی تو یہ بات ہے. ان کے لیے تو سب چیز معاف تھی, مجھے اور آپ کو تو جہنم سے آزادی کی ضرورت ہے, ان کے لیے تو جہنم نہیں تھی. پھر ہم کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ان راتوں کے لیے, تیاری کرنی, اہتمام کرنا ہے کہ یہ میرا قیمتی ٹائم آ رہا ہے. اگلا رمضان آئے گا, آ تو جائے گا اگلا رمضان, لیکن پتہ نہیں میں اگلے رمضان سے ملاقات کر سکوں گی یا نہیں. تو میں نے بس اس وقت کو ضائع نہیں کرنے دے. اور اگر رمضان کے شروع میں کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں کیا جا سکا مجھ سے تو کم از کم اینڈ بہترین کروں. حسن بصری فرماتے ہیں جو وقت رہ گیا اس کو بہترین گزاروں تاکہ جو پہلے کی کمیاں کوتاہیاں وہ بھی معاف ہو جائیں, جو باقی رہ گیا اس کا فائدہ اٹھاؤ, اس لیے کہ تم نہیں جانتے کب تم کو واپس پلٹنا ہوگا. تو واپسی سے پہلے وقت سے فائدہ اٹھا لیجیے. واپسی سے پہلے ہم نے کچھ جمع کرنا ہے اور واپسی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ہو جانی ہے. اس لیے اس رمضان میں اپنے آپ کو تھکانے کا سوچیں کہ میں نے تھکنا ہے اس میں, اب ایکسٹرا کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا, نیند بھی آ رہی ہے, تھکاوٹ بھی ہے, تو اپنے آپ کو اٹھائیں کہ نہیں یہ وقت چلا جائے گا, کیجوئل نہ لیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں, نہیں کرتی, کیا فرق پڑتا ہے, کون سی فرض ہے. نہیں, اس وقت ہی خود کو اٹھائیں, اس وقت ہی اللہ سے کہیں اللہ تیرے لیے تھک رہی ہوں, تو قبول کر لینا. یہ دوڑ بھاگ اللہ کو تو نہیں چاہیے, اللہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں کہ تو میرے اوپر رحم کھا دے. تو یہ راتیں سیلیبریشن کی راتیں نہیں ہیں, میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں, مسجدوں میں باہر کھڑے ہو کے باتیں کرنے اور پکوڑے کھانے کی راتیں نہیں ہیں. یہ وہ راتیں ہیں جو قیمتی راتیں ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم مسجد چلے گئے تو بس میری عبادت شروع ہو گئی. نہیں, وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ فضول باتیں کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ ادھر ادھر اور چیزوں میں وقت لگا رہے ہیں, کہیں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, یہ کون سی عبادت ہے؟ کہیں چیٹ ہو رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے, یہ عبادت نہیں ہے. دیکھیں ہم سوچتے ہیں یہ جاگنے کی راتیں, صرف ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں, جاگنے کی کوئی کمپٹیشن تھوڑی ہو رہا ہے کہ کون رات کو جاگ سکتا ہے زیادہ. اب چاہے ہم ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے اس میں سحری کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس میں نعتیں سن رہے ہیں, کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں, اب یہ میں جی کوئی قوالیاں سن رہی ہیں, یہ کوئی جاگنے کا کمپٹیشن نہیں ہے. ہم فون پہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, جاگ تو رہی ہوں نا میں, میں نے پوری رات جاگی ہے. دیکھ لو ہمیں رات نصیب بھی ہو گئی, ہم جاگ بھی گئے, لیکن وہ بھی عبادت بنا گزر سکی تو کیا فائدہ. بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے جاگنا ہے, صرف بات یہ ہے کہ اس میں کچھ کرو بھی تو صحیح. تو ایسے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس میں جتنا میکسیمم آپ قیام کر سکیں قیام کریں, ہاتھوں میں پکڑ کے قرآن کو پڑھیں, جتنی دعائیں کر سکیں, جتنا اللہ کے آگے رو سکیں, واعظ و نصیحت سے اپنے دل کو نرم کریں, کوئی ایسا لیکچر سننے کہ دل نرم ہو جائے, پھر خوب رو رو کے بخشش مانگے. رونا نہیں آتا, رونی صورتیں ہی بنا لو, کچھ تو کرو, لیکن اپنے آپ کو یہ کوشش کرو کہ یہ بس عشرہ گزرے تو میں پاک صاف ہو جاؤں. اور ان 10 دنوں کا جو اعتکاف کر سکے آپ کی مسجد میں اگر انتظام ہے اور آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں, تو آپ ضرور اعتکاف کیجئے. لیکن جن کے اوپر ذمہ داریاں, میری طرح جو نہیں کر سکتے, تو ہم بھی یہ نہ سوچے اعتکاف نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں, تو ہم اپنے باقی ٹائم کو ایسے گزاریں جیسے ہم اعتکاف میں ہی ہیں. کچھ تو ہم زیادہ بڑھ کے کریں نا, تو ایک کمپٹیشن رکھ لیتے ہیں. پہلے وقت میں پتہ ہی کیا ہوتا تھا, بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے کہ کس نے زیادہ قرآن پڑھا, دیکھو جی میں نے اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ نیت کو درست کرنے کی ضرورت تھی, مگر تھا تو ایک اچھا کام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو بچے ایسے کرتے تھے, نیکی میں تو دوڑ لگاتے تھے نا, نیکی میں تو مقابلے کر رہے تھے نا. آج تو بچوں میں تو کیا, بڑوں میں بھی یہ شوق نہیں رہ گیا, مشکل سے ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور اس کو بھی بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے اسلاف کو دیکھے, بعض تو شروع رمضان میں 10 دنوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور آخر میں, آخری عشرے میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام زہری اور سفیان الثوری, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بات بھی نہیں کرتے تھے کسی سے رمضان میں, صرف قرآن پڑھتے تھے, اس پہ غور و فکر کرتے تھے. امام مالک بھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے, بس قرآن ہوتا تھا وہ ہوتے تھے. امام بخاری ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی ہر روز 2 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے, پارا نہیں قرآن. تو بعض 7 دنوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. ابھی بھی مجھے پتا چلا کسی خاتون کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ 15 روزے ہوئے اور انہوں نے 3 قرآن ختم کر لیے ہوئے تھے آلریڈی. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں, تو ہم بھی ایک کمپٹیشن کرتے ہیں. چلو وہی بچے بن جاتے ہیں جیسے ہوتے, ان بچے تو معصوم تھے, ان کو تو پتہ نہیں تھا, نیتیں بس درست کرنی تھی, ذرا تھوڑا سا اس میں چینج کرنی تھی, کام ان کا بہت اچھا ہوتا تھا. تو ہم بھی ویسے بن جاتے ہیں کہ ہم نے اس عشرے میں ایک قرآن مکمل کرنا پورا. تو یہ کتنا ہو گیا, 3 سپارے روز کے ہو گئے. آج سے اگر شروع کریں, زیادہ مشکل کام نہیں ہے, میکسیمم بھی اس میں لگیں گے تو 3 گھنٹے لگیں گے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا, ایک تو ہم باتیں کم کریں گے, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے نا, ہمیں یہ ہوگا کہ یہ میں نے اس ٹارگیٹ کو میٹ کرنا ہے. تو اب میں 1 منٹ بھی مجھے ملتا ہے تو جلدی سے میں قرآن کھول کے اس میں سے 4 آیتیں ہی پڑھ لوں. فون میں بہت اچھی طرح سے یہ کام ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ بک مارک کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں, اور فون ہمارے پاس ہر وقت ہی رہتے ہیں, فون کے بغیر تو ہم ہلتے بھی نہیں ہیں. تو جہاں گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 منٹ مل گئے تو فون پہ ہم نے 2-4 اور آیتیں پڑھ لی. کہیں انتظار کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کہیں پہ بھی ہیں آپ, چونکہ فون ساتھ ساتھ ہے نا, قرآن اس طرح ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, یو کین ڈو اٹ, اگر اس کو ٹارگیٹ بنا لیں. تو جو زیادہ کر سکے نا الحمدللہ, جو نہیں اتنا کر سکتے تو پوری پوری راتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں 1-2 سپارے ختم کرنا. اس کو اسکیڈول بنا سکتے ہیں کہ دن میں اتنا پڑھ لوں گی, رات کے لیے اتنا ہے میرے پاس. تو اب قیام میں نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں پھر, لیکن کوشش کریں کہ بس ہم نے ان 10 دنوں میں اپنا ایک قرآن مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور ان دنوں میں ہم نے چیک کرنا ہے, جو کام صرف امپورٹنٹ ہے وہ کریں, کیونکہ وقت تیزی سے گزرے گا, یہ راتوں کا پتہ نہیں چلنا, یہ بہت تیز جاتا ہے عشرہ. تو اپنے آپ سے پوچھیں, کوئی کام کرتے ہوئے یہ رمضان تک کے ختم ہونے تک ٹھہر سکتا ہے؟ ٹھہر سکتا ہے, اگر ارجنٹ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. کہیں نہیں بھاگے جا رہے ہمارے کام, ہم پورے سال انہی کاموں میں کھپتے ہی رہتے ہیں, خدا کے لیے ان کو چھوڑ دیں ابھی, کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا کروڑوں کا. لیکن یہ کروڑوں کیا, اربوں کھربوں کیا, اس سے زیادہ قیمتی دن اور راتیں یہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. تو کم سے کم چیٹنگ پہ, کم سے کم ان چیزوں کے اندر اپنا وقت لگائیں, وہ بس ایک ٹارگٹ بنا کے چل پڑے اس راستے پر. دورہ قرآن تو آپ الگ کرتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیں قرآن. اور جو ہم نے اپنا ان دنوں میں سب سیکھا ہے ہم نے, کہ ہم نے ارادے کیے میں نے یہ عمل کرنا ہے, ارادے کیے میں نے یہ عمل کرنا ہے, الحمدللہ ان کے اوپر جم جائیں, کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی رمضان کا صرف وقت ختم ہونے والا ہے, ہماری زندگی کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, وہ بھی تیزی سے اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. سمیٹ لے نیکیاں, جو لاپرواہی کرے گا, سستی میں پڑے گا, وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا, یہ وقت نہیں واپس آنا. تو جو بھی ارادے کیے ہیں الحمدللہ, کچھ لوگوں نے ای میلز کیے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اب سوچا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ وہ تعالیٰ ارادہ کر لیا کہ ہم پردہ شروع کریں گے اپنا, بہت خوشی ہوئی. اور جنہوں نے ای میل نہیں بھی کی لیکن انہوں نے عملی قدم اٹھائے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے سب کو. تو یہ نہیں آپ کو کہا جا رہا کہ آپ نے بھائی رمضان کے اینڈ تک کوئی پیغمبر ہی بن کے نکلنا, لیکن کم از کم ہم کچھ سٹیپس آگے تو لینا, جس سے ہم نے رمضان شروع کیا تھا اس سے آگے بڑھنا ہے ہم نے. اس ان یعنی ہم اگر ہم بلندی چاہتے ہیں, ہم درجے چاہتے ہیں, تو اگر میں ون سٹیپ پہ کھڑی ہوئی تھی تو کم از کم تین چار سیڑھیاں تو پھلان جاؤں نا, اور رمضان کے بعد ان چیزوں کو تھام کے رکھوں. یہ نہ ہو کہ رمضان ختم ہوا سب کچھ بھول بھال گئے, کیا پڑا تھا, کیا باتیں ہوئی تھیں, سب ختم. پھر تو یہ ویسٹ آف ٹائم ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے سوچا ہم دلوں کی صفائی کریں گے, ہم زبانوں کی صفائی کریں گے, جو ہم نے اپنا احتساب کا عمل شروع کیا کہ ہم رات کو سوچیں گے کہ ہم نے کیا کیا آج سارا دن میں کیا, وہ ایکٹیویٹی ہم جاری رکھیں گے, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس جو ہم نے تین چار سیڑھیاں پھلانگی ہیں انشاءاللہ ہم وہیں پہ ہوں گے اگلے رمضان تک. پھر اگلے رمضان میں انشاءاللہ اور تین چار سیڑھیاں اوپر جائیں گے, پھر اگلے رمضان میں زندگی رہی تو اور آگے جائیں گے. تو پھر تو آگے بڑھنے کا سفر ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ رمضان میں تو میں نے 10 سیڑھیاں اوپر چلی گئی اور رمضان ختم ہوا تو 10 کیا 20 نیچے آ گئی, جو پہلے کرتی تھی وہ بھی چھوڑ دیا, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یا 10 کی 10 ہی پیچھے آ گئی تب بھی نقصان ہے. چلو اگر نیچے آتے ہیں تو دو چار سیڑھیاں نیچے آئے, لیکن پورے نیچے نہ گر جائیں. اس لیے تہیا کر لیں کہ جن چیزوں کا میں نے ارادہ کیا ہے نا, بس اب ان کو میں نے چھوڑنا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے, فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. دیکھا آپ نے, جس چیز کو زنگ لگ جائے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. تو فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, دل بھی یعنی بیکار ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس زنگ کو دور کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ سوچے نا کہ زنگ تو لگ گیا, اب آگے ہم کریں کیا؟ ان کو تو فکر ہو جاتی ہے نا. اور زنگ لگنا کیا ہے کہ انسان اسی دنیا میں گم ہو جائے, وہ یہیں کی رنگینیوں میں پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی ہوش نہیں اپنی آخرت کا, زندگی کیسے گزرے, کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں, بس گزار رہے ہیں دن کے دن گزار رہے ہیں. دنیا ہی چھائی ہوئی ہے دلوں پر, اللہ کے حکم کہیں نہ کہیں سے کانوں میں پڑ رہے ہیں, کوئی اثر نہیں ہو رہا, ویسے ہی چلتے جا رہے ہیں, جیسے سننا اور نہ سننا برابر ہے. تو ایسے لوگوں کے, ایسے انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا صاف کرنے کا, فرمایا دو چیزیں بتا دی ہمیں, موت کی یاد اور قرآن. یعنی یہ چیزیں دل کو صاف کر دیتی ہیں. ہمارے دل کیا رسٹڈ نہیں ہوتے ہیں؟ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں نا, اور یہاں پہ اتنی رنگینی ہے, اتنی اٹریکشنز ہیں, کیا زنگ نہیں لگتا ہوگا؟ تو اس کو صاف انہی دو چیزوں سے کیا جا سکتا ہے, اور نہیں صفائی ہو سکتی, کوئی اور طریقہ نہیں آپ نے بتایا. اب جس نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے آپ کو اب یہ جو قرآن پڑھ رہی ہوں اس میں اٹیچ کر لوں گی تاکہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے, تو الحمدللہ یہ قرآن ان کے دلوں کی صفائی کرے گا. اور جو ابھی تک کہہ رہے ہیں اچھا بس سن لوں گی, اچھا کر لوں گی, اچھا سوچوں گی, اچھا پھر دیکھوں گی, تو جو کام رمضان میں آپ اپنے آپ سے نہیں کروا سکے, اپنے نفس کو ہی نہیں منا سکے, تو بعد میں شیطان کیا کرنے دے گا؟ خود سوچیں, اگر یہ نفس ہی ہم سے قابو نہیں ہو رہا تو بعد میں تو دو دشمن ہیں ہمارے, نفس بھی اور شیطان بھی. تو اپنے آپ کو ابھی سے باندھ لیں کہیں. جب انسان کہیں باندھ لیتا ہے نا خود کو, مثلا آپ نے کسی کلاس میں رجسٹر کر لیا, تو اب آپ نے خود کو باندھ دیا, اب کسی نہ کسی طرح جیسے تیسے کر کے چاہے ہو لیکن کام ہو جائے گا. لیکن جب کہیں باندھا ہی نہ ہو تو بس پھر ابھی یہ کہنے کی باتیں ہیں, ہاں میں کر لوں گی یہ کر لوں گی, رمضان کے بعد تو یاد بھی نہیں رہنا. تو یہ قرآن علاج کرتا ہے. جب جب انسان مثلا یہ جو بیماریاں ہم نے پڑھی ہیں, اگر انسان تکبر کرنے لگتا ہے قرآن دکھا دیتا ہے, فرعون کی تصویر دیکھ لو تکبر کا انجام. انسان دکھاوا خود نمائی فخر کرنے لگتا ہے تو قرآن قارون کو دکھا دیتا ہے, دیکھو کیسے شو مارتا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا. حسد کرنے لگتا ہے تو قرآن دکھا دیتا ہے شیطان, یہ دیکھو کتنی بلندی پہ تھا اور کیسے نیچے گرا. کینہ اور بغض انسان رکھنے لگتا ہے تو قرآن دکھا دیتا ہے اخوان یوسف, دیکھو کیسے حسد اور کینے نے کبیرہ گناہ تک پہنچا دیا. معاف نہ کرنے کو دل چاہے, میں نے نہیں معاف کرنا, تو قرآن دکھا دیتا ہے یوسف علیہ السلام, دیکھو کتنے ظلم اور زیادتی کے باوجود انہوں نے معاف کر دیا تھا. قطع رحمی انسان کرنے لگتا ہے تو قرآن دکھا دیتا ہے, یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام, باپ نے آگ میں ڈالنے کا سامان کر دیا تھا اور ابراہیم پھر بھی کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ناشکری کرنے لگتا ہے انسان تو قرآن آپ کو باغ والوں کا انجام دکھا دیتا ہے, دیکھو کیسے ناشکری کی اور ان کا پورا باغ ہی جل گیا. انسان غصہ کرنے لگتا ہے تو یونس علیہ السلام دکھا دیتا ہے کہ دیکھو قوم کے اوپر غصہ کیا تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر جلدی سے نکل گئے, تو دیکھو کس طرح اینڈ اپ ہوئے. تو آپ دیکھیں کیسے قرآن نا آپ کی رہنمائی کرے گا, کیسے صفائی کرے گا, لوگوں کے لیے نفع مند ہونے کی بات ہوتی ہے. جو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا, تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیتا ہے مصر سے مدین تک ہانپتے کانپتے ڈرتے ہوئے تھکن سے چور پہنچے ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں اور لڑکیاں کھڑی ہیں اور ان کی مدد کو پہنچ گئے. تو دیکھیں قرآن کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کا تزکیہ کرتا ہے. اس کے ساتھ جو جڑا رہے گا مسلسل تو آہستہ آہستہ اس کی صفائی ہوتی رہے گی, جدھر سلپ ہونے لگے گا قرآن اس کو سنبھال لے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ اگلے رمضان کا ہم انتظار کریں, اگلا رمضان آئے گا تو پھر کوئی بات سنیں گے, نہیں, ساتھ جڑ جائیں اس کے. اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کہیں رجسٹر کرایا وہ ضرور کرا لے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی موت کی یاد, جتنا انسان جو ہے نا اپنی موت کو یاد رکھتا ہے, اپنی مٹی میں رل جانے کو یاد رکھتا ہے, جتنا انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ میں نے جا کے ویرانی میں سو جانا ہے, اندھیرے گھڑے میں مجھے ایک دن جانا ہے, یہ میرے گوشت پوست ہڈیاں گل جائیں گی, جتنا اس کو بار بار یاد کرتا ہے اتنا دل میں نہ کینہ رہے گا, نہ حسد رہے گا, نہ تکبر رہے گا, نہ گلے شکوے شکایتیں رہیں گی, نہ غیبتیں ہوں گی, سب چیزیں خود ہی صاف ہو جائیں گی. یہ بیماریاں آتی تب ہے نا جب انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے ایک دن ایسی جگہ چلے جانا ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے, جہاں پہ یہ میرا جسم اور جتنی میں جن چیزوں پہ فخر کرتی ہوں نا ان سب نے مٹی ہو جانا ہے, جو میرے کمالات ہیں میں یہ کرتی ہوں میں سب مٹی ہو جائے گا. کس چیز پہ میں اپنی بڑائیاں کرتی ہوں, کس چیز کی میری خود پسندی ہے, یہ تو چیزیں میری ہیں ہی نہیں, ان سب کو ہی میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے میں تو ایک مسافر ہوں یہاں پہ, مجھے تو الوداع کرنا ہے, پھر دل چاہے گا رشتہ داروں کے ساتھ کٹ آف کرنا, پھر کینے رہیں گے کیا. تو یہ سوچ کے جئیں کہ یہاں پہ قیام بہت شارٹ ہے, تو دیکھیے گا پھر عاجزی بھی آ جائے گی, پھر دل بھی صاف ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جو آج رات سے ہوگی, آج رات سے ہمارے ایسٹرن ٹائم کے مطابق 2 بجے رات کو انشاءاللہ تعالی. اس میں ایک ایسی عورت کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گی جو زندگی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے پاس وقت باقی نہیں رہ گیا, موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے, ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا. وہ مڑ کے اب دیکھتی ہے دنیا کی اس زندگی کو, تو جو وہ بتاتی ہے اس کی حقیقت وہ میں اور آپ نہیں جان سکتے. اس کی زبانی آپ سنیے گا کہ یہ زندگی ہے کیا. یہ احادیث کی روشنی میں اور لوگوں سے بات کر کے ان کے تجربات کی روشنی میں یہ ایک فرضی کہانی میں نے لکھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے آئے گی. جیسے آپ نے پچھلی سیریز سے بہت کچھ سیکھا تھا, میدان معاشر میں میری کہانی, آخری سانسیں, ان میں بہت کچھ سیکھنے کو تھا. انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اس سیریز سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ لیں. کاش ہمیں اس زندگی کی حقیقت اس سے پہلے پتا چل جائے کہ ہم بھی اس کنارے پہ پہنچ جائیں جہاں سے پھر واپسی نہیں ہو سکتی, جہاں سے واپسی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج رات سے اس کے اوپر بات کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی جو دعا ہے وہ شکر کی دعا ہے, وہ قرآن دعاؤں میں سے ہے اور بہت پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ دیکھو دعا کیا کرو تو ایسے میرے ساتھ ساتھ بولے, ربی اوزعنی ان اشکر, اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں. کس چیز کا؟ نعمتک اللتی انعمت علیہ, ان نعمتوں کا جو تو نے وہ میرے اوپر بسٹو کیے, یعنی تو نے مجھے عطا کیے ان نعمتوں کا. وَعَلَى وَالِدَيَّ, اور میرے والدین کو جو تو نے نعمتیں دیا ان پہ بھی میں شکر ادا کروں. والدین کو نعمتیں کون سی ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ والدین کو جو اللہ نے پیسہ دیا, والدین کو جو اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں دی ہیں, وہ ہم نے سب ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا, گھر سے, عزت سے. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے والدین کو ملی ہوتی ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ہیں وراثت میں ملی ہوئی صفات. ہم سوچتے ہیں مال ہی صرف وراثت ہے نا, نہیں, وراثت میں آپ کو والدین کی طرف سے اچھی عادتیں بھی ملتی ہیں. مثلاً اگر آپ کے والد سخی بہت ہے, اگر آپ کی والدہ عبادت گزار بہت ہے, وہ آپ کے اندر بھی جھلک آ گئی, تو اب آپ ان نعمت کا شکر ادا کریں گے نا کہ میرے باپ ایسے ہوا کرتے تھے, میری امی ایسی تھی, تو اس کا رنگ آپ کے اندر جھلکتا ہے. تو وہ یہ کوالٹیز جو ان کے اندر تھی اور جو میں نے ان سے انہیریٹ کی ہیں, اللہ اس کے اوپر بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کو وہ خوبیاں دی تھی تو میرے اندر آئی نا. کوئی والدین سے کچھ لیتا ہے, کوئی کچھ لیتا ہے. جو اچھی چیزیں آپ والدین سے لیتے ہیں خود بخود آپ کے اندر آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں نا وہ ایسے تھے تو میں بھی ایسے کرتی ہوں, میری امی ایسے کیا کرتی تھی تو میں بھی یہ کرتی ہوں, وہ رشتے داروں کے ساتھ بڑی اچھی ہوتی تھی تو اس لیے میرے اندر بھی یہ چیز آ گئی. یہ کیسے آئی ہے؟ ان سے آپ نے انہیریٹ کی ہے نا, ان سے آپ کو یہ خوبیاں وراثت میں ملی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی شکر ہے کہ تو نے ان کو یہ خوبیاں دی تھی تو مجھے ملی نا. ٹھیک ہے, تو اس نعمت پہ بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت دی تو میں نے بھی پا لی. تو اعلیٰ والدیہ وانعام علی صالحن, اور یہ کہ اللہ میں صالح عمل کروں, مجھے اس کی توفیق دے. اور صالح عمل کون سا؟ جس کو میں یا آپ صالح سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, ترداہو, اللہ جو تجھے راضی کر دے, اللہ جو تجھے خوش کر دے, مجھے اس عمل کی توفیق دے کہ وہ میری ہرس کیا ہے, میری خواہش کیا کہ بس میں تجھے راضی کر لوں کسی طرح. تو مجھے اس عمل کی توفیق دے, مجھے سجھا دے وہ عمل, مجھے دکھا دے وہ عمل, میرے سے کروا لے وہ عمل, مجھے توفیق دے دے. بعض دفعہ نیکیاں سامنے بکھری پڑی ہوتی, انسان کو نظر ہی نہیں آتی, بعض دفعہ پتہ بھی چل جاتا اور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. تو اللہ بس جس میں تیری خوشی ہو نا وہ مجھ سے کرا لینا. اور پھر بہت امپورٹنٹ بات, وہ اصلح لی فی ذریتی, اور یہ جو ہمیں اپنی اولادوں کی سب سے زیادہ فکر رہتی ہے, انسان کو اپنے سے بھی زیادہ بعض دفعہ اولاد کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ بس ان کو ٹھیک کر دے. تو اے اللہ میری ذریت, میں نے آپ کو بتایا تھا ذریت میں نسلیں آ جاتی ہیں, اے اللہ میری نسلوں کی اصلاح فرما دینا. اور ان کی اصلاح کیا ہے؟ کہ ان کا دین, ایمان, ان کی عمل سب اچھے کر دینا. اللہ اکبر, ان کا کیریکٹر, ان کی اصلاح کے اندر ساری آ گئی نا چیزیں, یہ سب چیزیں ان کی اچھی کر دینا اور صالح کر دینا. انی تبتو الیک, اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتی ہوں. تو دیکھیں توبہ بھی اس میں آ گئی, تو ہماری ساری ضرورتیں ہی آ گئی نا, شکر گزاری بھی آ گئی, نیک عمل کی توفیق بھی آ گئی. اور نیک عمل کی نہیں جس سے اللہ خوش ہو جائے بس, اور بچوں کے لیے بھی آ گئی, توبہ بھی ہو گئی. انی من المسلمین, اے اللہ میں تیرے آگے متی فرما بردار ہوں, مسلمانوں میں سے. اور آج کا جو ذکر ہے یہ بھی وہ ذکر ہے جو اگر ہمارے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے نا تو اس ذکر سے مٹ جائیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث میں ہے نا, تو ہم یہ ذکر ضرور کریں. اور یہ ذکر ہر فرض نماز کے بعد ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں کہ بس جلدی جلدی سنتیں پڑھیں اور فارغ ہوں. نہیں, یہ ذکر کیے بغیر نہ اٹھیں. اب ظاہر ہے ہمارے اتنے گناہ اگر معاف اس سے ہو سکتے اور یہ مسلم کی روایت ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. اور ذکر اتنا آسان ہے نا, سب کو آتا ہے, ہم نے 33 ٹائمز کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. 33 ٹائمز کہنا ہے؟ الحمدللہ. 33 ٹائمز کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر ایک دفعہ بس کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.